کے ساتھ. ایسے میں جب پاکستان میں وزیراعظم کی اپیل پر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یوم قدس منایا جا رہا ہے, وزارت خارجہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا ہے کہ پاکستان غزہ کی پٹی پر فوری جنگ بندی اور اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان مذاکرات کی بحالی کے لیے سفارتی کوششوں میں مصروف ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان میں جمعے کو فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سرکاری طور پر یوم سوگ منایا گیا اور اس دوران تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگوں رہا. وزیراعظم نواز شریف نے جمعرات کو یوم سوگ منانے کا اعلان کرنے کے علاوہ اقوام متحدہ کی طرف سے فلسطینیوں کے لیے امداد کی اپیل پر $10,00,000 امداد دینے کا اعلان بھی کیا تھا. اسرائیل کی طرف سے غزہ کی پٹی پر حماس کے شدت پسندوں کے خلاف 18 روز سے جاری کارروائیوں میں 800 سے زائد فلسطینی مارے جا چکے ہیں, جن میں اکثریت عام شہریوں کی ہے. ہلاک ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. اس لڑائی میں اب تک اسرائیل کے 32 فوجیوں سمیت 34 افراد ہلاک ہوئے. پاکستان نے اس لڑائی میں ہونے والے جانی نقصان کی مذمت کرتے ہوئے فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا ہے. سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ پاکستان نے تمام متعلقہ فورمز پر اس مسئلے کو اٹھایا ہے اور اس کا موقف ہے کہ اسرائیل کو غزہ سے اپنے فوجی واپس بلانے چاہئیں اور اپنی فوجی کارروائیاں بند کر دینی چاہئیں.
پاکستان اپنے تئیں ہر فورم پر یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں, جنرل اسمبلی میں, ہیومن رائٹس کونسل میں, او آئی سی میں یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن میں, نان الائن موومنٹ میں, جہاں جہاں ہم اپنا یہ کردار ادا کر سکتے ہیں ہم کردار ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, کیونکہ ہمارے خیال میں حق اور انصاف کا ساتھ دینا چاہیے.
ان کا کہنا تھا کہ اس مسئلے کا جہاں ایک سیاسی پہلو ہے, وہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھی یہ معاملہ نہایت سنگین ہے. ان کے بقول غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں تک امداد کی فراہمی کے لیے علاقے کا محاصرہ ختم کیا جانا چاہیے. غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف امریکہ اور برطانیہ سمیت مختلف ممالک میں احتجاجی جلوس بھی نکالے جا چکے ہیں. امریکہ دونوں فریقوں پر زور دیتا آیا ہے کہ وہ جنگ بندی کریں اور November 2012 کے معاہدے کی پاسداری کریں. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت نے ممبئی حملوں سے متعلق کیس کے پاکستان کی عدالت میں برخاست کیے جانے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے دہلی میں پاکستان کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو طلب کیا ہے. ادھر اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے حکام نے بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو بتایا ہے کہ مقدمے میں تمام قانونی تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں. یہ رپورٹ ہمیں دی ہے نئی دہلی سے سہیل انجم نے.
پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق اس ملاقات کے دوران بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر نے عدالتی کارروائی سے متعلق پیش رفت کے سلسلے میں معلومات حاصل کیں. ڈائریکٹر جنرل نے ان کو بتایا کہ عدالتی کارروائی جاری ہے اور اسے جلد ہی انجام تک پہنچایا جائے گا. ڈائریکٹر جنرل نے سمجھوتا ایکسپریس حملے سے متعلق تحقیقات کے سلسلے میں بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر سے تفصیلات معلوم کیں. انہوں نے کہا کہ تحقیقات کے نتائج سے پاکستان کو جلد از جلد باخبر کیا جانا ضروری ہے. بھارتی نیوز رپورٹوں کا کہنا ہے کہ ان ملاقاتوں کے دوران بھارتی عہدیداروں نے اس بات پر زور دیا کہ عدالتی کارروائی اور پاکستانی عہدیداروں کے ذریعے کی جانے والی تحقیقات کی پیش رفت سے بھارت کو مستقل بنیادوں پر باخبر کیا جائے. ممبئی دہشت گردانہ حملوں کے سلسلے میں لشکر طیبہ کے کمانڈر ذکی الرحمان لکھوی سمیت 7 افراد کے خلاف راولپنڈی کی ایک عدالت میں سماعت چل رہی ہے. ان پر حملوں کی منصوبہ بندی, فنڈ کی فراہمی اور حملوں کو عملی جامہ پہنانے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں, لیکن بعض وجوہ سے عدالتی کارروائی ملتوی ہوتی رہی. آخری سماعت 25 جون کو ہونے والی تھی, مگر متعلقہ جج کے گرمیوں کی تعطیل پر چلے جانے کی وجہ سے سماعت نہیں ہو سکی, جبکہ اس سے قبل مسلسل 6 مرتبہ وکلاء استغاثہ کے عدالت نہ پہنچنے کی وجہ سے سماعت کو ملتوی کرنا پڑا تھا. بھارت کا کہنا ہے کہ اس نے ملزموں کے خلاف پختہ ثبوت پاکستان کے حوالے کیے ہیں, جبکہ پاکستانی عدالت کا کہنا ہے کہ وہ ثبوت نہیں محض اطلاعات ہیں. سمجھا جاتا ہے کہ جمعہ کے روز ہونے والی ملاقاتوں میں بھارت نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ممبئی حملوں کے قصورواروں کے خلاف کارروائی بہت اہم ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
امریکہ کے ایک باثر اور قانون ساز کا کہنا ہے کہ جب تک وہ مطمئن نہیں ہو جاتے کہ امریکی اسلحہ شدت پسند مسلمان باغیوں کے ہاتھوں میں نہیں جائے گا, اس وقت تک وہ عراق کو امریکی اسلحے کی فروخت روکتے ہیں. یہ باغی عراق کے بڑے علاقے پر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں۔ جمعرات کے روز ایک سماعت کے دوران دونوں جماعتوں کے سینیٹروں نے انتظامیہ کے عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ عراق کی محصور فوج کی تازہ صورتحال کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔ اس بارے میں مائیکل باومین کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ کل کی زبانی۔
سینٹ کی کمیٹی برائے خارجہ تعلقات کے سربراہ ڈیموکریٹ جماعت سے تعلق رکھنے والے سینیٹر رابرٹ منینڈس کا کہنا ہے کہ برسوں تک امریکیوں سے زوردار تربیت حاصل کرنے کے باوجود عراقی فوج میدان جنگ میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔ سینیٹر منینڈس کا کہنا تھا، انہوں نے ان آبادیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جن کی حفاظت ان کی ذمہ داری تھی۔ یہ امریکی اسلحہ چھوڑ کر بھاگ گئے اور ISIS کے لڑاکوں کے سامنے راہ فرار اختیار کی۔ منینڈس کا کہنا تھا کہ جب تک انہیں عراقی فوج کی اہلیت کے بارے میں یقین دہانی نہیں ہوتی، وہ عراق کو مزید اسلحے کی فروخت کی مخالفت کریں گے۔ ان کا کہنا تھا،
This chair is not going to be willing to approve more arms sales so they can be abandoned to go
مزید اسلحے کی فروخت کے لیے بالکل بھی رضامندی نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اسلحہ چھوڑ کر راہ فرار اختیار کی جائے اور یہ ان ہاتھوں میں چلا جائے جن کے بارے میں ہمیں اپنی قومی سلامتی سے متعلق سنگین خدشات لاحق ہیں۔ پینٹاگون نے عراقی فوج کی صلاحیتوں کے بارے میں اپنی نظر ثانی مکمل کر لی ہے، لیکن ارکان کانگریس کو اس نظر ثانی سے حاصل ہونے والے نتائج یا سفارشات پیش کرنا ابھی باقی ہے۔ جمعرات کے روز پینٹاگون کے ترجمان کا کہنا تھا کہ نظر ثانی کو رفتار کی بجائے اس کے درست ہونے اور تفصیلات پر مرکوز رکھا گیا ہے۔ جمعرات کو ہونے والی سماعت کے دوران سینیٹر حضرات کی جانب سے دباؤ ڈالنے کے جواب میں پینٹاگون میں عالمی سیکیورٹی سے متعلق امور کی ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری ایلیسا سلاٹکن نے عراقی فوج کی ایک ملی جلی تصویر پیش کی۔ ان کا کہنا تھا،
There are some very capable units that have high morale and that are willing and capable of fighting and there
وہاں پر بہت اچھی اہلیت رکھنے والے یونٹ موجود ہیں جن کے حوصلے بلند ہیں اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں اور لڑنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور پھر وہاں ایسے یونٹ بھی موجود ہیں جن کے حوصلے پست ہیں اور جن میں لڑنے کی اچھی صلاحیت نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ دونوں جماعتوں کے سینیٹر حضرات نے عراق کی منقسم اور فرقہ وارانہ خیالات رکھنے والی قیادت کو ملک میں جاری انتشار اور بے چینی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ لیوانٹ کی جانب سے لاحق خطرے کو قابو میں کرنے کی ضرورت ہے۔ دفتر خارجہ میں ایران اور عراق سے متعلق امور کے ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری بریٹ میک گرک نے ISIL کو القاعدہ سے بدتر ایک مکمل فوج قرار دیا جس کی ممکنہ پہنچ مشرق وسطی سے کہیں آگے ہے۔ میک گرگ کا کہنا تھا، ISIL میں ہر ماہ 30 سے 50 خودکش بمبار داخل کرنے کی صلاحیت ہے۔ ہمارے اندازے کے مطابق ان میں سے زیادہ تر غیر ملکی جنگجو ہیں۔ ISIL کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ وہ ان خودکش بمباروں کو عالمی جہادیوں میں تبدیل کر کے خطے بھر کے دارالحکومتوں میں یا یورپ میں اور یا پھر یہاں امریکہ میں بھیجنے کا فیصلہ کرے۔ قبل ازیں عراق کی پارلیمان نے ایک کرد سیاستدان فواد معصوم کو اپنا نیا صدر منتخب کیا ہے، تاہم ابھی وزیر اعظم چننا باقی ہے۔ وزارت دفاع کی ایلیسا سلاٹکن کا کہنا تھا کہ نئی حکومت کو ISIL کے اثر کا مقابلہ کرنے کے لیے عراق میں بے چینی کا شکار سنی آبادی سے اپیل کرنا ہوگی۔ ایلیسا نے سیکیورٹی فورسز کی اہمیت سے انکار نہیں کیا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ جس بات کی عراق کو ضرورت ہے وہ ہے بغداد میں ایک سیاسی مفاہمت۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
20 سال کے عرصے میں ایڈس پر بین الاقوامی کانفرنس میں حصہ لینے والوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہو چکا ہے۔ 1985 میں اٹلانٹا میں منعقدہ کانفرنس میں تقریباً 2000 سائنسداں شریک ہوئے تھے، جبکہ اس سال آسٹریلیا کی بین الاقوامی کانفرنس میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے 12000 افراد نے حصہ لیا۔ وائس آف امریکہ کی انیتا پال نے آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں ہونے والی اس کانفرنس میں حصہ لیا۔ ان کی رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی۔
اس سال میلبرن میں ہونے والی کانفرنس میں سائنسدانوں اور ریسرچرز نے ایڈز کے خلاف اپنی ٹھوس اور مؤثر ریسرچ کو پیش کیا۔ مجموعی طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق موضوعات زیر بحث رہے اور کانفرنس کا مجموعی حال ایک پرمسرت تقریب جیسا رہا۔ کانفرنس میں شریک 12000 مندوبین کے سامنے ایسے بہت سے عوامل تھے جن کے سبب وہ خوشی محسوس کر سکتے تھے، جیسا کہ گزشتہ 2 عشروں کے دوران اس مرض کی حیثیت سزائے موت جیسی نہیں رہی۔ بلکہ لائف سٹائل کا حصہ بن گئی ہے اور دنیا بھر میں ایڈز کے سبب ہلاکتوں میں